نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن حارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي أو كما قال ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. درس صحیح بخاری شریف میں کتاب الوحی کے عنوان میں ترجمۃ الباب میں دوسری حدیث، حدیث نیت کے بعد، جس کی راویہ سیدہ عفیفہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان کے مناقب گزشتہ درس مختصر طور پر پیش کیے گئے. آج اسی تسلسل کو اور سابقہ بیان کے ان موضوعات جو چھٹ گئے تھے وقت کی اختصار کی بنا پر، آج انشاءاللہ العزیز اسی سے ہم آگے اپنی اس نشست کی ابتدا کرتے ہیں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کو بیان کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب الوحی میں دوسری حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں. آپ کے فضائل میں یہ گفتگو گزر رہی تھی کہ آپ کا لقب ام المومنین کیوں ہے، آپ کی کنیت ام عبداللہ کیوں ہے، اور آپ سے کتنی احادیث ذخیرہ احادیث کے اندر موجود ہے، اور بالخصوص صحیح بخاری شریف کے اندر سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے آپ سے کتنی احادیث سے استفادہ کیا. آپ کی علمی صلاحیت، قابلیت اور آپ کی لیاقت پر گزشتہ درس میں بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ آپ کو علوم کے وہ حصے حاصل تھے جس سے استفادہ کرنے کے لیے اجلہ صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. علم فرائض، جس کو علم وراثت کہا جاتا ہے، یہ ایک بڑا مشکل ترین علم ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دور میں یکتا تھی، بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ علم وراثت سے متعلق ایسے سوال جو لا ینحل، ان سے حل نہ ہو سکتے، وہ سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ اس کو کچھ ہی دیر میں حل فرما دیا کرتے تھے. تو یہ سیدہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے. آپ کی عظمتوں کو احادیث میں اور تاریخ میں بہت زیادہ دخل ہے، لیکن آپ اپنی فضیلت خود اس اعتبار سے بیان فرماتی ہیں کہ میری فضیلت ایسی جو کسی کو نصیب نہ ہوئی. فرمایا کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف کا وقت تھا اور آپ کا وصال کا وقت تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنی زبان پر یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے کہ فی رفیق الاعلی، میں اپنے رفیق اعلی کی جانب جا رہا ہوں، تو فرمایا کہ جس وقت آپ نے اپنی سروح اقدس کو رب کے حوالے کی تو اس وقت آپ کا سر میرے سینے پر تھا. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. اور فرمایا کہ جس وقت آپ کی ملاقات آپ کے رب سے ہو رہی ہے تو اللہ نے میرے لعاب کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کو جمع فرمایا، یعنی آخری چیز جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک کے اندر تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب تھا. اس کی تفصیل صحیح بخاری میں بھی موجود ہے انشاءاللہ. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور نماز جنازہ کی تفصیل ہم اس درس کے اندر تسلسل سے لیں گے تو وہاں پر میں تشریح آپ حضرات کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. احادیث میں یہ موجود ہے کہ آپ کے بھائی کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے بھائی عبد الرحمن آئے، ایک میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے کچھ لمحہ پہلے کی بات ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے اور اپنے ابروہوں کے اشارے سے اشارہ فرمایا مسواک کی طرف. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ سرکار کو مسواک سے بڑی محبت ہے، تو میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور کیا آپ مسواک استعمال فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سرکار نے اپنی آنکھوں کو جنبش دیتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ ہاں میں مسواک استعمال کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہیں کہ جب مسواک سرکار کی خدمت میں پیش کیا تو سرکار نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا سر جو تھا جہاں سے مسواک کیا جاتا ہے وہ سخت تھا. سرکار نے اشارہ فرمایا کہ عائشہ تم مجھے نرم کر کے دو، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے منہ سے اس مسواک کو نرم کیا اور میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کے دندان مبارک میں اس مسواک کو کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نرم کر کے دیا، سرکار نے خود وہ گویا کہ مسواک اپنے دہنے مبارکہ میں رکھا. تو فرمایا یہ میری وہ خاصیت ہے اور وہ فضیلت ہے جو ازواج مطہرات کو درکنار کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت فی رفیق اعلیٰ کی صدائیں بلند کر رہے تھے اور جس وقت آپ رب سے واصل ہو رہے تھے اور آپ کی وصال مقدس کا وقت تھا، اس وقت آپ کے دہنے مبارکہ کے اندر میرا لعاب تھا. تو یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم فضیلت ہے اور یہ گویا کہ آپ کا عظیم مقام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل امین کو اپنے گھر کے اندر دیکھا. فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ سرکار کے قریب ایک شخص بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ حضور یہ تو مجھے سیدنا دحیہ کلبی جیسے لگ رہے ہیں. فرمایا ہاں صورت اس کی ہے لیکن یہ جبریل ہے. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول تھا اور حضرت عائشہ قریب میں تھی. تھوڑی دیر کے بعد وحی کا انقطاع ہوا. حضرت عائشہ متعجب ہو کر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ جبریل تھے مجھ پر وحی لا رہے تھے اور وہ تم سے سلام کہہ رہے تھے. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اور یہ آپ کی عظمت ہے. آپ خود فرماتی ہیں کہ میرے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کنواری لڑکی سے یعنی کنواری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں جتنی خواتین آئی ہیں سب گویا کہ بیوہ رہیں. ایک صرف آپ ہیں کہ جن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد ایسا ہوا کہ جو آپ کی فضیلت اور آپ کی پاکیزگی پر گویا کہ بین دلیل ہے. اور آپ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ تم جاؤ اور سیدہ سے یہ کہو کہ آپ اجازت مرحمت فرماتی ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں میرا مدفن بنے. روایت احادیث سیاست میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد بلکہ خود آپ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ سیدہ عائشہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ ایک گہری سوچ فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کی خدمات دینیاں بہت ہیں، میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. اور آپ نے گویا کہ وہ جگہ حضرت عمر کے لیے مرحمت فرمائی، اس لیے کہ سرکار جہاں آج جلوگر ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدفن پاک ہے یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. جس وقت سرکار کا وصال ہوا اس وقت صحابہ میں یہ مخمصہ ہوا، یہ مباحثہ ہوا کہ آپ کا مدفن پاک بقی بنے یا کوئی اور جگہ بنے، کس جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہو اور آپ کی قبر مقدس کہاں پر ہو. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نبی کا انتقال جس جگہ پر ہوتا ہے وہی جگہ اس کا مدفن بنتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ جناب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب سے واصل ہو رہے ہیں تو آپ کے دہن مقدس کے اندر لعاب جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا ہے. اور بعین ہی جو سیدہ عائشہ کا بستر تھا اسی بستر پر سرکار کا وصال ہوا ہے اور راج گنبد خضرا کے نیچے میرے آقا وہی آرام فرما رہے ہیں. تو یہ فضیلت, یہ اختصاص, اور فضیلت سب سرکار سے ملتی ہے. فضیلت کا منبع اور سرچشمہ میرے آقا کی ذات ہے. سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, میں بانٹنے ہی والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے. ساری نعمتیں سرکار کے دربار سے بڑھتی ہے. جس کو سرکار سے جتنا قرب ملتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اور اہل ایمان کی نظر میں اس قدر ممتاز ہو جاتا ہے. تو یہ قرب مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم برکات تھی جو سیدہ عائشہ کے حصے میں آئی, اور یہ حصہ نہ کسی اور صحابی کو ملا ہے نہ ازواج مطہرات میں سے کسی کو ملا ہے. اور خود فرماتی ہیں, المستدرک کے اندر روایت موجود ہے بخاری مسلم کی شرط پر, کہتی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی گویا کہ تدفین ہو گئی, تو میں پہلے, کیونکہ حجرہ اپنا ہی تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس میں مدفون تھے, تو میں بے دریغ چلے جایا کرتی تھی, یعنی سر پر دوپٹہ ہو یا کس طرح ہو میں اس کے لحاظ نہیں کرتی, اس لیے کہ سرکار میرے شوہر تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ نکاح ہے. فرمایا کہ جب میرے والد گرامی کی تدفین ہوئی تو اس وقت بھی میں نے اتنا اہتمام نہیں کیا, لیکن فرمایا کہ حضرت عمر کی تدفین کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوتی تو مکمل طور پر اچھی طرح سے مکمل لحاظ کے ساتھ اپنے پورے جسم کو ڈھک کر وہاں جایا کرتی تھی, اس لیے کہ مجھے عمر کی حیا سے حیا آیا تھی. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہ قاعدہ جو ہے کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود, یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ مومن زندہ ہوتا ہے, قبر کے اندر بھی اس کے احکام اور حرمت کی باتیں رہتی ہیں. سیدہ عائشہ کا یہ عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت عمر مشاہدہ فرما رہے ہیں, حضرت عمر دیکھ رہے ہیں, ان کی حیات موجود ہے اور ان سے حیا کرتے ہوئے گویا کہ آپ مکمل لباس کے ساتھ آراستہ ہو کر جایا کرتی. اور اگر یہ کہ نہیں جناب یہ تو آپ نے ایسی فرضی کیا ہے, تو فرضی کیا ہے تو سابقہ عمل کو آپ نے کیوں ترک کیا, جو پہلے تو آپ گویا کہ اس طرح اہتمام کر کے سرکار کے روزے اقدس پر نہیں جاتی تھی, اب جا رہی ہیں تو آپ مستحدہ ہیں, عالمہ ہیں, شعبدہ بازی آپ سے بہت بعید ہے, بدعات کا اختراع آپ سے بہت بعید ہے. آپ یہ عمل کر کے یہ بتا رہی ہے کہ وہ میرے محارم تھے, ان کے سامنے گویا کہ اگر میرا چہرہ بھی کھلا رہ جائے تو گویا کہ کوئی معاملہ نہیں ہے, اور یہ میرے لیے غیر محرم ہے. عمر اگر قبر میں بھی ہے تب بھی غیر محرم ہے, اور میں اس لیے پردہ کر کے زیادہ اہتمام کر کے جا رہی ہوں, جس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نیک بندے قبروں میں زندہ ہوا کرتے ہیں, اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے, حیات عطا فرماتا ہے. تو جو حیات کے منکر ہیں ان کے لیے حدیث بہت بڑی درس ہے اور بہت بڑی فکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب مزار رسول پر حاضری ہوتی ہے تو حضرت عمر کا لحاظ کرتی ہیں, اور لحاظ کر کے گویا کہ جاتی ہے, پتا چلا کہ اگر قبر میں کوئی صالح بندہ ہو تو اس کا لحاظ کرنا یہ سیدہ کی سنت ہے, اور یہ کہنا کہ جناب قبروں میں پڑا ہوا شخص بالکل مٹی ہو جاتا ہے, اس کی تعظیم یا اس کے متعلق مقدس کلمات کہنا یہ بتوں سے مترادف ہے, تو سیدہ عائشہ کا یہ عمل اس فضول اعتراض کا اور ہندوانہ اس رسم کا رد کرتی ہے, اور یہ فکر پیدا کرتی ہے کہ اللہ کا صالح بندہ اگر قبر میں ہے تب بھی اس کی حرمت باقی رہے گی اور احترام کے ساتھ جایا جائے گا. تو لہذا یہاں سے یہ ثبوت بھی مہیا ہوتا ہے کہ اہل سنت جو اولیاء کاملین کی مزار میں اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں, باوضو ہو کر جاتے ہیں, سر کو ڈھانپ کر جاتے ہیں, پاکی اور پاکیزگی تطہیر کر کے جاتے ہیں, جب حاضری ہوتی ہے تو درود زبانوں پر ہوتا ہے, جب عین مواجہ شریف کے قریب یا ان کے قدمین پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے گویا کہ تلاوت قرآن پاک شروع کر دیتے ہیں. لیکن عام قبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ سیدہ عائشہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ جہاں اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں اس کا اکرام, ان کا اہتمام مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے, اس لیے کہ احترام کس چیز کا ہے, اس ولایت کا ہے, اور ولایت ایسی چیز ہے جو رب کی جانب سے ہبا ہے, ایک تحفہ ہے, جب تک وہ چھینی نہیں جائے گی تب تک اس کا احترام باقی رہے گا, تب تک اس کا احترام باقی رہے گا. اور ایسی کوئی دلیل نہیں کہ حضرات اولیاء کرام سے ولایت چھینی جائے, لیکن یہ دلیل ہے کہ انہیں ملتی ہے, تو لہذا اس اعتبار سے قبر کا بھی احترام ہوگا اور ان کے مزارات کا بھی احترام ہوگا. وہ دراصل مٹی کا احترام نہیں ہے, وہ دراصل اس تابوت کا احترام نہیں ہے, اندر جو مرد قلندر موجود ہے اس کا احترام ہے, یہ اس کے جوار میں آ چکی ہے, تو لہذا یہ بھی محتشم ہو چکی ہے. جس طرح کہ اصل احترام شجر موسیٰ کا تھا, حضرت اصل احترام اس درخت کا تھا جس سے آواز آ رہی تھی کہ انی انا اللہ رب العالمین, موسیٰ جوتے اتار دو, ہم تیری رب ہیں, بلکہ ہم وہ ہیں جو رب العالمین ہیں. اب وہ درخت آواز دے رہا تھا, آپ درخت پر تو نہیں چڑھ رہے تھے جو جوتے اتارنے کی بات آ جائے, آپ درخت پر تو نہیں چڑھ رہے تھے, بلکہ وہ درخت کے جوار میں جو بستی تھی آپ وہیں پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا فخلنا علیک، جوتے اتار دو، جوتے اتار دو موسیٰ. کیوں؟ فرما فإنك بوادی المقدس طوا، اس لیے کہ تم ایک مقدس سرزمین پر آ چکے ہو. یعنی مقدس تو وہ درخت تھا لیکن جو چیز اس کے جوار میں لگ گئی تھی وہ بھی اس کی تقدیس کے فیض سے مقدس ہو چکی تھی. تو اگر ایک صاحب قلندر اور صاحب ولایت شخص جہاں تشریف فرما ہو تو جو چیز اس کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے فیض سے، اس کی تقدیس سے وہ بھی مقدس ہو جایا کرتی ہے. اس لیے اللہ نے فرما فخلنا علیک، موسیٰ وہیں سے جوتے اتار دو. حضرت موسیٰ درخت کو تو نہیں چڑھ رہے تھے کہ درخت کی توہین ہوتی، بلکہ درخت تو بہت فاصلے پر تھا. اس وادی میں پہنچے جس زمین کو درخت سے نسبت تھی، جس گویا کے علاقے کو درخت سے نسبت تھی، وہ پہاڑ کی وہ چوٹی، نیچے تو سارا سفر آپ نے کیا لیکن کوہ طور کے نیچے آپ کو گویا کہ جوتے اتارنے کا حکم نہیں ہوا. لیکن جب آپ درخت کے جوار میں پہنچ گئے، اس مختصر سے خطے میں پہنچ گئے جہاں تک اس درخت کی ہریالی اور جہاں تک اس کا مشاہدہ ہو رہا تھا، تو جہاں تک اس کی ہریالی مشاہدہ پہنچ رہا تھا تو رب نے اپنے پیغام سے پوری زمین کو مقدس کر دیا. تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا نبی ہونے کے باوجود، فرما فخلنا علیک فإنک بوادی المقدس طوا، کہ آپ چپل اتار دیجئے اس لیے کہ آپ مقدس سرزمین پر آ چکے ہیں. لیکن آپ اگر دیکھیں تو حقیقت میں یہ نہ درخت کی تعظیم ہے اور نہ زمین کی تعظیم ہے، حقیقت میں شے کی تعظیم ہے کہ وہاں سے خدا کا پتہ مل رہا ہے. ورنہ حضرت موسیٰ تو اس درخت سے بھی افضل ہیں، حضرت موسیٰ تو زمین سے بھی افضل ہیں، لیکن آپ سے جو جوتے اترائے جا رہے ہیں، فخل نالے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ دراصل یہ کہ وہاں سے آپ کو رب کی معرفت مل رہی ہے. تو پتہ چلا کہ کسی شرابی کبابی کو مسلمان پیر نہیں بناتا، ولی نہیں کہتا، بلکہ اس کو کہتا ہے جس سے رب کا پتہ ملے، اور رب کا جہاں سے پتہ ملے اس کی تعظیم انبیاء کیا کرتے ہیں، ان کی تعظیم انبیاء کیا کرتے ہیں. لہذا یہ جو ایک ذہنوں میں بات ڈھکیلی جاتی ہے کہ ولیوں کا اور نبیوں کا کوئی وسیلہ پیش کرنا ضروری ہے، آگے حدیث آئے گی نہیں، نقطہ چلا ہے تو اس کی تشریح کر دوں، ہم نے کہا قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، سورہ مائدہ میں موجود ہے. تو کہنے لگے نہیں جناب، اس وسیلے سے مراد نماز ہے، نماز پڑھو نماز. پہلے کہتے تھے حضرت صاحب کہ کوئی وسیلہ نہیں خدا کی بارگاہ میں، ڈائریکٹ ہے ساری چیزیں. جب سورہ مائدہ کی آیت پڑھی گئی کہ جناب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ حاصل کر رہے ہو، پرہیزگاری حاصل کرو، پھر اس کے قرب کو پانے کے لیے جب تم تطہیر پا چکو تو تم ایک وسیلہ، ایک ذریعے کو تلاش کرو. تو کہا اچھا، اگر یہ وسیلہ آ بھی گیا ہے اس قرآن کے اندر تو یہاں سے مراد نماز ہے، یہاں سے مراد روزہ ہے. یعنی نماز کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو، روزے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو، حج کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو. تو اس چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے یہاں پر کہ جناب اللہ کی بارگاہ میں کیا کوئی بندہ وسیلہ نہیں بن سکتا؟ کہتے نہیں نہیں، عمل بن سکتا ہے، بندہ نہیں بن سکتا. ہم نے کہا کوئی شرابی کو کوئی وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے کہ یا اللہ یہ چار پانچ گویا کہ شراب خور بیٹھے ہیں، ان کی گویا کہ ان کی وجہ سے میری دعا کو مستجاب فرما معاذ اللہ، کوئی ایسا کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے. بلکہ جس کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ جو بہت بڑا نمازی ہے، جو بہت بڑا روزے دار ہے، جو بہت بڑا صالح ہے، تیرے عملوں کو اخلاص سے کرنے والا ہے. تو دراصل ولیوں کے وسیلے کی اگر بات بھی کی جائے تو وسیلہ جو ان کا پکڑا جا رہا ہے دراصل وہ بھی عمل ہی سے تو پکڑا جا رہا ہے، وہ بھی تو دراصل عمل ہی سے پکڑا جا رہا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب نماز کا وسیلہ جائز ہے تو جناب نماز کہیں چلتی پھرتی تو نظر نہیں آتی ہے، دراصل کوئی آدمی اسے قائم کرے گا. تو اگر کسی آدمی نے اس کو قائم کیا تو وہ خدا کی بارگاہ میں محسنین ہے، اور اس کا واسطہ پیش کرنا دراصل اس لیے ہے کہ خدا کی اس نے عبادت کی ہے اور اس عبادت سے وہ معتبر ہوا ہے، تو اصلاً اس کا وسیلہ عبادت ہی کا تو وسیلہ ہے. اس میں انکار کی اگر اس کو عبادت کے طور پر بھی لو تب بھی اہل سنت کا موقف ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو عبادت، کیونکہ کسی شرابی کسی زانی کو تو نہیں بنایا جاتا. کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کہا اس میں فجور ہے. تو ہم نے کہا ولی کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں خوبی ہے، اور خوبی کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کی. تو حضرت گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل سے واضح ہوا کہ قبر کے اندر اگر معزز شخصیات تشریف فرما ہوں تو ان کی قبر کا احترام ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری کا اہتمام اور انسلام ہوتا ہے. کہ فرماتی ہیں کہ جب میں یہ، کیونکہ حیا نیکی ہے نا، حیا نیکی ہے، فرماتی ہیں کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے، یعنی ولایت کا وہ وصف جو حضرت عمر کے اندر دائمی طور پر ہے کہ سرکار نے جو آپ کو جن ارشادات سے یاد فرمایا کہ عمر حیا میں بڑا مضبوط ہے تو وہ صفت ولایت قبر میں بھی باقی ہے، اس لیے اس کو یاد کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے، پتا چلا کہ ولی قبر میں جاتا ہے تو اسی شان و شوکت کے ساتھ ہی جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک واقعہ ایسا بھی سرزد ہوا کہ جس میں منافقین نے آپ کی طرف تہمت لگائی اور تہمت کی نسبت کی، جس میں بڑے بڑے کچھ اور لوگ بھی بہک گئے لیکن بعد میں انہیں حد قذف لگا کر انہیں پاک کیا گیا. منافقین نے حضرت عائشہ کی طرف حضرت صفوان کی جانب سے تہمت لگائی اور وہ بھی اللہ کے بہت صالح بندے تھے. واقعہ مختصر تھا، کچھ یوں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک قافلے میں روانہ ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گویا کہ اس قافلے سے اس طرح رہ گئی کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قیام فرمایا، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روانگی کا وقت آیا اور ام المومنین کسی حاجت کے تحت باہر تشریف لے گئی، جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو ام المومنین کی اونٹنی کو سنبھالے گا وہ یہ سمجھا کہ سیدہ جو ہے وہ اپنے کجاوے میں تشریف فرما ہے، اور قافلہ روانہ ہو گیا. جب سیدہ ام المومنین لوٹ کر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جناب قافلہ جا چکا ہے، تو آپ وہیں پر بیٹھ گئی کہ سرکار علیہ السلام آگے چلے جائیں گے، جب آپ کو علم ہوگا تو آپ لوٹ کر آئیں گے. تو سرکار کے صحابی ہیں حضرت صفوان، ان کی سرکار نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم قافلے سے بہت پیچھے آیا کرو تاکہ کسی کا کوئی سامان گر جائے، کچھ رہ جائے، جہاں ہم رکے ہو تو تم اس کو اٹھا کر لے آیا کرو. اب سیدہ بیٹھی ہوئی تھی، قافلہ چلا گیا، حضرت صفوان آئے، جب انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے ساتھ انہوں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ یہ کیا غضب ہو گیا کہ ام المومنین یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر. فوراً انہوں نے اپنی اونٹنی آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ اس پر جلوگر ہوئی، اونٹنی کی مہار آپ کے گویا کے اوپر گردن کے اوپر پھینک دی اونٹنی کی کہ آپ اس کو لے لیں، اور اس کو آگے کر دیا اور خود سر جھکا کر پیچھے روانہ ہو گئے. اب سیدہ عائشہ پیچھے ہیں، صفوان سیدہ عائشہ آگے ہیں، حضرت صفوان جو ہے وہ پیچھے پیدل چلے آ رہے ہیں. منافقین نے ایک شورش مچا دی اور تہمت کی بات لگانا شروع کر دی، اور اس سے ایک بہت بڑا گویا کہ گہرام کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر. اس پر منافقین نے گویا کہ حضرت عائشہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے اور بہت زیادہ مغلظات کہے. وہ واقعہ انہوں نے تو اتنا زوردار انداز میں نہیں اٹھایا تھا جتنا آج بات مذہب علم غیب کے مناظرے میں اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ سرکار کو اگر علم غیب تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں وضاحت کیوں کر دی. میں نے کہا وہ حضرت عائشہ نبی کی بیوی تھی، قاضی صاحب کی رشتے دار نہیں تھی، جن کی وضاحت کے لیے قاضی صاحب خود میڈیا پر آ جاتے. اگر نبی اپنے منہ سے خود وضاحت کرتا تو آج پوری عیسائیت کھڑے ہو کر چیلنج کرتی کہ دوسروں کے لیے تو گواہ منگاتے ہیں، دوسرے کے لیے تو عدالت قائم کرتے ہیں، جب اپنی بیوی ہوتی ہے تو اپنی زبان سے وضاحت کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیز اس حکمت عملی کی بنا پر تھی، نہ ان منافقین رزیلوں کو سمجھ میں آئی، نہ آج کل کے ان بد مذہبوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ برملا طور پر کہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب تھا تو سرکار نے یہ برات کا اعلان کیوں نہیں فرمایا. اس کی مختصر سی تفصیل سماعت فرمائے کہ بخاری شریف میں موجود ہیں، یہ پتہ نہیں کیا پڑھتے پڑھاتے، بخاری میں یہ موجود ہے کہ جب ام المومنین کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ ما علمت لاہلی الا خیرا، میں اپنی بیوی کے بارے میں بہتری کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، مجھے جو علم ہے خیر کا علم ہے، قسم اٹھا کر نشاط فرماتے ہیں. تو یہ کیا اس حدیث سے جواب نہیں بن جاتا؟ لیکن کریدنا ہے، یعنی ذریت گھٹی وہاں سے چلی آ رہی ہے، کیا یہاں سے یہ اعتراض رفع نہیں ہو جاتا کہ سرکار لفظ علم استعمال فرما رہے ہیں کہ واللہ ما علمت لأہلی الا خیرا، کہ خدا کی قسم مجھے جو علم ہے اپنے بیوی کے بارے میں وہ پارسائی کا علم ہے، پاکیزگی کا علم ہے، خیر کا علم ہے. تو کیا یہاں سے جواب ثابت نہیں ہو جاتا؟ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ سیاستہ اٹھا کر دیکھیں، درجنوں حدیثیں موجود ہیں تفاصیل کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبوت کے اندر جہاں نبی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جناب وہ معجزات والا ہو، جہاں نبی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اس کا نسب اچھا ہو، جہاں نبی کے لیے ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی عیب اور بیماری نہ ہو، جہاں نبی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اس دور کے مطابق کوئی کمی بیشی نہ ہو، جس نبی کے لیے گویا کہ سارا حسن ہونا چاہیے کہ انسانیت اپنے ذہن میں خوبی کو جہاں مجسم کر دے تو نبی کی صورت نظر آ جائے، یعنی نبی ایسا آلہ اور الفا ہونا چاہیے کہ دنیا کا سارا حسن انسان کو کہہ دیا جائے کہ تو ذرا سوچ خوبی کیا ہے، وہ کہے گا حسن خوبی ہے، مال خوبی ہے، اور جناب جو ہے کہ وہ نسب اچھا خوبی ہے، اخلاق خوبی ہے، کردار خوبی ہے،
امانت خوبی ہے، راست گوئی خوبی ہے، میں کہتا ہوں سب کو جمع کرے پھر نبیوں کو دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت جس نبی کو اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہے اور اپنی تمام تر مسائل کا اور فضائل کا پرتو بنا کر بھیجتا ہے، تو اس کی ذات کو پھر اتنا معلی اور مصفہ بناتا ہے کہ اس پر کوئی نقطہ چینی نہ کر سکے، اس لیے کہ پھر نقطہ چینی رب کی طرف چلے جائے گی۔ یہ تو بد مذہب سرکار کی بیوی حضرت عائشہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان بدتمیزوں نے تو اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار کے والدین مسلمان نہیں تھے۔ آئیے میری لائبریری میں بتاتا ہوں، اگر آج ان کے کھڑے ہو کر کہہ دیا جائے کہ متحدہ مجلس عمل میں جو مولوی بیٹھے ہیں ان کے باپ سارے کافر گزرے، تو یہ برداشت کریں گے؟ آج یہ بندر روڈ بلاک کر دیں گے، جس طرح آٹے کا دھرنا ہوتا ہے یہ بندر روڈ بلاک کر دیں گے، ساری چیز بلاک کر دیں گے۔ تو نبی کے بارے میں یہ بولتی ہوئی بات گویا کہ اچھی ہو سکتی ہے؟ العیاذ باللہ۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ نبی کے لیے اللہ دو معجزے رکھتا ہے، ایک معجزہ کیوں رکھتا ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا عاجز ہو جائے اور خود بخود اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے کہ ہم جس کے سامنے آئے ہیں اس سے لڑ نہیں سکتے، یہ بہت بلند مرتبے والا ہے۔ تو معجزہ عجز سے بنا ہے کہ اپنے دشمن کو اس کی مثال لانے سے عاجز کر دے۔ وہ دو معجزے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو نبی جو اپنے ہاتھ پر جاری کرتا ہے کہ جس کی مثال لانے سے دنیا عاجز ہو جاتی ہے، اور ایک اس کے نسب کا معجزہ ہوتا ہے، یعنی نہ اس جیسا خاندان کسی کا ہوتا ہے اور جو وہ کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے نہ ایسا گویا کہ عمل کوئی کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہ نبی کی خاصیت ہے۔ اسی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس اسلامی نظریہ پیش کرتے ہیں اور سرکار سے سن کر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بیویاں انتہائی پارسا ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ابن عباس نبی پاک کی زبان سے نبوت کا قانون بیان کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ پر الزام لگ جائے اور سرکار کو خود خبر نہ ہو تو اس مولوی سے پوچھے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو تیرا تو ایمان ہی نبی پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ ہو اور اس کی ازواج بھی پاکیزہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبوت کے شرائط میں سے ہے، یہ جس کو نبی منتخب کیا جاتا ہے یہ اس کے درجات میں سے ہے۔ اگر اس کے اندر یہ چیزیں آ جائے، اس کے جسم پر خدا کوئی بیماری نہیں رکھتا۔ بلکہ خود صحابہ سے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار کیا، ہمارے پڑوسی کہتے ہیں اگر علم تھا تو لوگوں سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا تم ایسے ہو کہ تمہارے گھر میں کسی کو الزام لگ جائے تو تم گھر میں ڈھیڑ بنے پھرو اور دو روٹی کے جگہ آٹھ روٹی چبا جاؤ، تمہاری گویا کے کانوں پر جوں نہ رہیں گے، لیکن ایک غیرت مند امتی کے لیے گویا کہ افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ تو میرا رب خود غیرتی اور رب کی غیرت کے پرتو جناب محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار کے اس مقدس گھرانے پر الزام لگا تو سرکار نے پہلے دیکھا کہ میں اپنے اصحاب کی رائے تو ہوں، کیونکہ جبرن تو اسلام نہیں پیش کرنا، ان کے دل میں ہے کیا ذرا یہ تو دیکھو، کچھ خرابی ہے تو دور کر دوں اور خرابی نہیں ہے تو ان کے حسن کی دعا کر دوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر تم کیا کہتے ہو؟ تم تو حیا میں بڑے کامل ہو، تمہارا کیا خیال ہے سید عائشہ کے بارے میں جو منافقین کہتے ہیں؟ فرمایا حضور، یہ لفظ موجود ہے حضرت عمار بن یاسر سے بھی، کہ حضور یہ کتے ہیں، ان پر خدا کی لعنتیں ہوں، یہ آپ کی ازواج، یہ لفظ موجود ہے کتابوں کے اندر، تفسیر مدارک اٹھا کر آپ دیکھیں 28 پارہ سورہ حجرات، اس میں حضرت عمار بن یاسر سے لفظ موجود ہے۔ اور یہ تو عام لفظ ہے نا کہ جناب اہل البدعات کلاب النار، کہ جو دین میں ایسی مغلظات بچتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں، یعنی کلاب النار، کلاب قلب کی جمع ہے، کلاب قلب کی جمع ہے۔ تو یہ لفظ گالی نہیں ہے، بلکہ جس کے لیے موضوع ہو اس کے لیے کہنا حقیقت ہے، اور جس کے لیے نہ کہا جائے اس کے لیے گالی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور یہ تو خدا کی لانتے ان پر ہوں، یہ تو کتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ کے ازواج کے متعلق بات کرتے ہیں؟ کہا خدا، دیکھیں حضرت عمر کا عقیدہ دیکھیں کہ نبی کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تو آپ کو ایسا بنایا اور اتنا پاکیزہ بنایا کہ خدا تو آپ کے جسم پر مکھی کو بٹھانا گوارا نہیں کرتا، تو ایک ایسی عورت کو آپ کی طرح منسوب کیسے کر سکتا؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے صرف صحابہ کے نام پر جماعت بنانی ہے، صحابہ جیسا عقیدہ بھی رکھنا ہے۔ دیکھیں اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ حضور آپ تو نبی ہیں اور نبی تو انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے، حضور آپ کے جسم پر تو مکھی نہیں بیٹھتی، خدا تو آپ کے جسم کو اتنا معطر بنا چکا ہے اور اتنا مصفا کہ وہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھے یہ اس کی قدرت کو گوارا نہیں۔ تو ایسی عورت جو ایسے معاملے والی ہو اس کو آپ کے شرف نکاح میں کیسے لا سکتا ہے؟ سرکار نے حضرت عثمان سے پوچھا، عثمان تم کیا کہتے؟ کہا کہ حضور میں، اللہ نے تو آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ خدا نے آپ کا سایہ نہیں رکھا۔ کہا کہ حضور سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ کوئی شخص آپ کے سائے پہ پاؤں نہ رکھے، کہ سائے پہ پاؤں رکھے تو آپ کی توہین ہوگی۔ تو رب نے جب آپ کے سائے کی گویا کہ مذمت لوگوں سے دور کر دی تو ایسی عورت کو آپ کی طرف کیسے لا سکتا؟ یہ سرکار اپنے غیور صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اور یہ مشورہ کرنا حیا کی بات ہے. جو بے حیا ہو جائے, عبداللہ روپڑی صاحب کی بیٹی کا واقعہ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا, اور اہل حدیث مذہب کے بہت بڑے مولوی تھے, تو ان لوگوں سے ہمارا خطاب نہیں ہے. خطاب ہمارا حیادار لوگوں سے ہے جن کے اندر غیرت اور حیا موجود ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, یہ عدم علم کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ میری اتباع ان کے دل میں ہے کیا, کلمہ تو پڑھ لیا ہے, نبی کو پہچانا بھی ہے کہ نہیں. تو کہا پہچان گئے حضور, نبی جو ہوتا ہے اس کو تو اللہ ہر شے سے پاک رکھتا ہے, اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی, اس کا سایہ نہیں ہوتا. یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ایسا ہوتا ہے, اب بتائیے کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے اور ایک طرف ان تمام چیزوں کو جان کر پڑھنا ہے, تو اس میں کتنی حلاوت ہے اور اس میں کتنی بڑی پاکیزگی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس خود کہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ نبیوں کے لیے اللہ نے خصائص رکھے ہیں کہ ان کی گویا کہ ان کی ازواج میں کوئی فائشہ نہیں آتی. تو سرکار یہ تو دستور بیان کر رہے ہیں نبوت کا, غور سنیں, یہ تو قانون بیان کر رہے ہیں نبوت کا, اور سرکار خود اس قانون کے خلاف سوچ رہے ہوں, یہ متصور ہو سکتا ہے. تو دراصل منافقین کے یہ چیلے جو آج اس دور میں دوبارہ اس اعتراض کو تازہ کرتے ہیں محض اپنی ماں کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے, اور آپ تمام کی زبان کی ترجمانی کے لیے میں نے یہ جملے یہاں پر کہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ما علمت لأهلي الا خیرا, واللہ خدا کی قسم مجھے اپنے مجھے کوئی علم نہیں مگر علم یہ ہے کہ میری بیوی پاکیزہ ہے, میری بیوی خیر ہے. قاضی پھر حضرت عائشہ کو اپنے والد کے گھر کیوں بھیج دیا تھا؟ ہم نے کہا یہ بھی غیرت کی بات ہے جو آپ سے بہت بعید ہے, یہ بھی ایک حیا کی بات ہے جو آپ سے بہت بعید ہے. اس لیے بھیج دیا تھا کہ منافقین شور نہ مچائیں, کہ نبی لوگوں کو حق بتاتے ہیں اور جس بیوی پر تہمت لگی اس پر عدالت قائم نہیں ہوئی ہے اور گویا کہ اس کا فیصلہ کچھ نہیں ہوا ہے اور اس کو اپنے حریم ناز میں رکھے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا جاؤ عائشہ, جب تک خدا تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دے تم وہیں پر ہی رہنا. اور پھر سورہ نور کے 18 آیتیں اتنی کتنی قرآن نے کہہ دیا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. محبوب خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہے. اور الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. اس کی تشریح ایک اس مجمع کے حوالے سے بھی کر دوں جس کی تفسیر یہ بھی ہوتی ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, خبیث طبیعت کے لیے خبیث فکر ہے اور خبیث فکروں کے لیے خبیث طبیعت ہے. فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, یہ صحابہ سے ثابت ہے, صحابی تفسیریں آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں. فرمایا کہ پاک طبیعتوں کے لیے شائستہ موضوع اور شائستہ موضوع کے لیے شائستہ طبیعتیں ہوا کرتی ہیں. تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ ایک طرف سرکار کے علم غیب پر اعتراض ہو رہا ہے وہ بھی طبیعت ہے, اور یہاں سب اپنی ماں کی فضائل کو بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور سرکار کے علم کے لیے دفاع کے لیے بیٹھے, ایک ان کی بھی طبیعت ہے. دونوں کا قرآن نے گویا کہ فیصلہ کر دیا. 18 آیتیں میری ماں کی تطہیر میں اور عفت میں نازل ہوئی, سلام اللہ علیہا. اور میں نے کل بھی ذکر کیا, حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ گناہ تو بڑے بڑے شروع زمین پر ہوئے تھے. نمرود خدا کے سامنے اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا, فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر لیا, کفار و مشرکین نے مکہ کے اندر گویا کے بتوں کو بنایا اور خدا کو چیلنج کیا کہ لحاظ گویا کہ اپنے حرم کے اندر بتوں کو, خدا کے حرم کے اندر بتوں کو گویا کے رکھا اور برملا نبی کی توہین کی, برملا گویا کے تمام معاملات کیے. لیکن ان کی مذمت کے لیے الفاظ اترے اترے اترے, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی جب توہین ہوئی اور بالخصوص سیدہ کی طرف جب نسبت ہوئی تہمت کی, تو فرمایا اتنی مذمت خدا نے کسی گناہ پر نہیں کی جتنی مذمت سرکار کے اہل خانہ کی توہین کرنے والے کی ہے. اور 18 آیتیں پے در پہ اتری ہیں, اور آپ سورہ نور کی 18 آیتوں کو بھی پڑھ کر آپ دیکھیں, آپ کہیں گے کہ نبی پاک کا گھرانہ کتنا پاکیزہ ہے اور سرکار کے درجہ کتنا متبرک ہے کہ عائشہ جب تک آپ کے نکاح میں نہ تھی تو محض عائشہ تھی, لیکن جب آپ کے حریم ناز میں آ گئی تو خدا آپ کا دافع کرنے والا ہو گیا. اور حضرت عائشہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھ سے نہ بولا کرو, میں وہ ہوں جس کی برات خدا آسمان سے اتارتا ہے, جس کی پاکیزگی کی گواہی اللہ آسمان سے اتارتا ہے. اور وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم علیہ امام راضی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر خاموش رہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ گواہی تہمتیں تو پہلے بھی بہت لگی ہیں اور گواہیاں اس معیار پر ہوئی ہے. آج رسول کے گھرانے پر تہمت لگی ہے تو گواہی اور صفائی اسی اعتبار کی ہونی چاہیے. فرمایا کہ دیکھو جب زلیخا نے حضرت یوسف پر الزام لگایا تو پھر کیا ہوا, زلیخا کی خالہ کا جو بیٹا تھا, ابھی وہ پیدا ہوا تھا چند دنوں کا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ جب کیا تو وہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور بے گناہ ہیں, ان کا اس میں کوئی گویا کہ گناہ نہیں ہے. تو کہا دیکھو جب حضرت یوسف پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی, سیدہ مریم سلام اللہ علیہا, جب ان کی عفت پر گویا کہ الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گواہی دی. فرمایا کہ جیسے جیسے الزامات ہوئے ویسی ویسی گواہی ہوئی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جناب رسول اللہ کا گھرانہ بہت معلہ اور معتبر ہے کہ جب اس گھرانے پر گویا کہ الزام لگا تو نہ کسی بچے نے گواہی دی نہ کسی انسان نے گواہی دی, بلکہ رب نے کہا محبوب جیسا تیرا گھرانہ ہے ویسی زوردار گواہی ہونی چاہیے, گواہی میرے کلام میں سے ہوگی اور بیان ہماری زبان سے ہوگا. تو فرمایا کہ یہ گواہی اور یہ صفائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گویا کہ ہوئی ہے. آؤ پھر اس آیت کو مل کر پڑھ لیتے ہیں, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ رب العزت ہماری ماں کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 17 رمضان مبارک سن 58 ہجری بروز منگل, گویا کہ 17 رمضان مبارک آپ نے تراویح پڑھنے کے بعد وتر جب آپ نے پڑھی اس کے بعد آپ بستر پر لیٹی اور آپ نے گویا کہ ایک لمبی سانس لی اور دائی حق کو آپ نے گویا کہ دائی اجل کو آپ نے لبیک فرمایا. آپ کی نماز جنازہ میں اتنے صحابہ تھے اتنے لوگ تھے, آپ جس تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں مورخین نے لکھا کہ اتنا بڑا جنازہ مدینے میں کبھی نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی لوگ شہید, حضرت عمر کی شہادت ہے, حضرت ابو بکر کی شہادت ہے, حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے. تو حضرت ابو بکر کی شہادت اس اعتبار سے کہ وہ زہر جو تھا وہ لوٹ کر آیا غارے سور والے سانپ کے ڈسنے کا, اسی طرح گویا کہ بے شمار لوگوں کا گویا کہ انتقال مدینے کے اندر ہوا, لیکن اتنا مجمع اتنا اجتہام نہیں رہا جتنا اجتہام سید عائشہ کے جنازے میں تھا اور سید ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گویا کہ ترجمے میں یہ چند باتیں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں, کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے اور اس کی تکمیل ہو گئی ہے, تو آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز آگے کی جو حدیث ہے وہ انتہائی موضوع اور انتہائی فکر والی اور انتہائی اہم علمی نکات والی ہے کہ حضور آپ پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. تو سرکار نے جو اس میں وضاحتیں فرمائی ہیں وہ ایک سننے کے لائق ہے, اور یہ ایسی بات ہے کہ جب بندہ ان باتوں کو یاد کر لیتا ہے پھر وہ سرکار پر جب درود و سلام پڑھے یہ سرکار کو یاد کرے تو پھر ان یادوں کے جامع کے اندر ان حلاوت اور اس کی لذت کا مزہ اور ہی ہوتا ہے. میں آگے تھوڑا سا ترجمہ کر دوں تاکہ پھر کل حدیث کا ترجمہ ڈائریکٹ شروع کر دیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ دو منٹ میرے پاس ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان عائشہ ام المومنین ان حارث ابن ہشام, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بے شک حارث ابن ہشام جو ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے سوال کیا. حارث بن ہشام کون ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچزات ہیں اور ابو جہل لعین کے سگے بھائی ہیں. جنگ بدر و احد میں یہ قریش کے ساتھ تھے, مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے. بدر میں بھی سرکار کے خلاف آئے, احد میں بھی سرکار کے خلاف آئے, لیکن جب فتح مکہ کا دن تھا اس دن انہوں نے کلمہ پڑھا. حضرت حارث بن ہشام نے, ان کے تقریباً 32 صاحبزادے ہیں جن میں جناب ابو بکر نامی جو بڑے مشہور فقہا میں سے ہیں مدینہ منورہ کے اندر, وہ انہی کے صاحبزادے تھے. خلافت فاروق اعظم نے گویا کہ یہ گھر سے نکلے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اب مجھے جامع شہادت عطا فرما تاکہ یہ شہادت میرے لیے زمانے جاہلیت کے اندر جو مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں اس کی تلافی کا ذریعہ بنے. جنگ یرموک جو سن 15 ہجری کے اندر حضرت عمر کے دور میں لڑی گئی رجب کے مہینے کے اندر, جنگ یرموک کے اندر گویا کہ آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. تو یہ حضرت حارث بن ہشام ہیں اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ہے. انشاءاللہ اس سوال کی تشریح اور اس کی تفصیل کل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ سیدہ کی مناقب اور فضائل جو بیان کیے گئے اللہ اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت میں باتیں کہی گئیں اور جو رہ گئی مولا کریم وہ ہم جو وقت کے اختصار کی بنا پر نہ کہہ سکے, مولا کریم جن جن لوگوں نے عقیدت اور احترام سے اس روح زمین پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہوگا اور کیا ہے، ان کے طفیل ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ مولائے کریم جو ہمارے بھائی دور دراز سے آئے، اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا، مولائے کریم ہماری ماں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور صداقت اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کی طہارت کی برکت سے مولائے کریم تمام کی حاضری قبول فرما، جو بے